الرحمن الرحيم. حضرات گرامی، آج کل ایک جملہ عموماً بولا بھی جاتا ہے، بکثرت لکھنے والے لکھتے بھی رہتے ہیں، بعض اونچے درجے کے مضمون نگار حضرات بھی اس کو لکھتے رہتے ہیں، اور اس جملے کے نتیجے میں بعض دفعہ ایک غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے. جملہ کیا ہے؟ قرآن میں انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، چنانچہ قرآن نے کہا لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تتذکرون، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ کثیرا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اس طرح کی تمام آیتیں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ شانوں نے کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے، کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے اور مومنین کی صفت بیان کی ہے کہ وہ عقل استعمال کرتے ہیں، مومن کی صفت بیان کی گئی کہ وہ تفکر کرتے ہیں، وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و کائنات کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. اس غور و فکر، اس تدبر، اس عقل کے استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج کل عام متن اس کو بیان کیا جاتا ہے. اس غرض سے اللہ تعالی شانہ نے یہ کہا ہے تاکہ انسان سائنسی علوم سیکھیں، یعنی سائنسی علوم کو ثابت کرنے کے لیے یا سائنس کی اہمیت دکھانے کے لیے قرآن کریم کو استعمال کیا جاتا ہے کہ صاحب قرآن نے بھی کہا ہے غور و فکر کرو، اور کائنات میں غور و فکر کرنے کا مقصد یہی ہے. کیا واقعہ ہے یہ کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی خوب دعوت دی گئی ہے؟ کہ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کریم نے غور و فکر کرنے کی خوب دعوت دی ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کے جملے بھی استعمال کیے گئے، بلکہ مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن نے یہ بھی کہا مومنوں کی خصوصیت، دیگر خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرآن پر بہرے گونگے بن کر کے نہیں گرتے ہیں کہ جو قرآن میں آیا فوراً مان لیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس قرآن میں جو حکم آیا اس کے پیچھے حکمتیں کیا کیا ہیں. لم یخر والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صمم عمیانا. وہ لوگ جن کے سامنے خدا کا قرآن یا کوئی آیت پیش کی جاتی ہے تو وہ بہرے گونگے بن کر اس پر نہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہم مانتے ہیں، آگے ہمیں کچھ نہیں سوچتا ہے، بلکہ غور کرتے ہیں. اس غور کرنے کے نتیجے اس کے پیچھے اگر کوئی حکمتیں ہیں، وہ حکمتوں کو ڈھونڈنے اور اس کے سلسلے میں جو محنت مکتوب ہے وہ محنت کرتے ہیں. تو بہرحال قرآن میں غور و فکر کی تلقین کی گئی، دعوت دی گئی، تدبر استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، عقل کا لفظ استعمال بار بار ہوا، لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلہم یتفکرون، لعلہم یتذکرون. ان تمام آیتوں کا مقصود غور و فکر کی تلقین کرنا. تو کیا غور و فکر کی تلقین کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سائنسی علوم پڑھے جائیں؟ بظاہر تو مانا یہی ہے، اور اسی سیاق و سباق میں یہ بات بکثرت بیان کی جاتی ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے مصنفین لکھتے بھی ہیں، اور مسلمانوں میں سائنسی تعلیم کو رواج دینے کے لیے، سائنسی علوم سیکھنے کے لیے، مسلمانوں کو آمادہ کرنے کے لیے ان آیات کا بکثرت استعمال ہوتا ہے. آج کے زمانے کی جو موجودہ سائنسی علوم ہیں، کیا ان آیتوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان انہی سائنسی علوم کو پڑھے؟ واقعتا ان آیات کو اسی غرض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت میں نے چند منٹوں کے لیے اسی بات کو ذہن میں آیا کہ یہی موضوع بنایا جائے، اس لیے کہ پچھلے دو تین جمعوں میں قرآن ہی کے متعلق گفتگو ہوئی ہے اور یہ قرآن کا جز ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ قرآن آسمان کے متعلق، زمین کے متعلق، سمندروں کے متعلق، موسمیات کے متعلق، جانوروں کے متعلق، نباتات کے متعلق، زمین کے پہنائیوں کے متعلق، یعنی وہ تمام علوم جو سائنس کا موضوع بنے، ان تمام علوم کو قرآن ٹچ بھی کرتا ہے اور ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے. لیکن غور و فکر کرنے کی دعوت دینے کا مقصد کیا ہے؟ بس یہاں سے سائنس کا راستہ الگ ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان کا راستہ الگ ہو جاتا ہے. موجودہ سائنس کا مقصود ہے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنا، زیادہ سے زیادہ سہولتیں مہیا کرنا، اور انسانی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آسان سے آسان تر بنا دینا، یہ ہے موجودہ سائنسی رخ. قرآن جب سائنسی معاملات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم اس کائنات کی گہرائیوں پر جتنا غور کرو گے اس کے نتیجے میں تم کو زیادہ زیادہ خدا کی معرفت حاصل ہو جانی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوا تو اس غور و فکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے حساب سے، قرآن کریم کے حساب سے. اس بات کو بطور مثال کی میں عرض کرتا ہوں، سمندر ایک وسیع کائنات ہے، اس وسیع ترین کائنات کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہ تو ہم کو یا تو سمندر سے متعلق لٹریچر پڑھنا ہوگا، اور یا پھر اگر کبھی ہمت کر سکے تو جا کر سمندر کی گوتہ خوری کرنی ہے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اندازہ ہو سکے گا سمندر کے اندر کیا کیا ہے. فضا، بادل کیسے بنتے ہیں اور ان بادلوں کے بننے کے نتیجے میں بارش کیسے برستی ہے، یا تو ہم کو سارا آسٹرونومی پڑھنا ہے، جغرافیہ پڑھنا ہے، اور جغرافیہ پڑھنے کے بعد پھر ہم کو پتا چل جائے گا سر بادل کیسے بنتا ہے اور بارش کیسے اترتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب بارش اترتی ہے تو زمین پر کیا اس کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور موسم میں کیا تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور مانسون کی ہوائیں کیسے چلتی ہیں، یہ سارا ہم پڑھنے کے بعد پھر عقیدہ خلاصہ کیا نکالیں گے، یہ ہم کو پتا چل گیا سمندر کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا سمندر کے اندر گہرائیوں میں کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فضا میں بادل کیسے بنتے ہیں، اور پھر وہ بادل جو ہیں وہ پھیلتے کیسے ہیں، اور آخر میں کیسے برس جاتے ہیں، اور برسنے کے بعد یہ سارا ہمیں معلوم ہو گیا. تو لہذا ہم اس بات کے سکالر بن گئے، ہمارا نقطہ یہ رک گیا. قرآن یہ نہیں چاہتا. قرآن کیا چاہتا ہے؟ وہ یوں کہتا ہے، اے انسانوں تمہیں پانی کی ضرورت ہے، اور اس پانی کی ضرورت پورا کیے بغیر تم زندگی گزار نہیں سکو گے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں نے سمندر بنا دیا ہے، اس میں پانی موجود ہے، میں تمہیں حکم دیتا کہ جاؤ یہ سمندر سے پانی جتنی تمہیں ضرورت ہو اتنا پانی لے لو اور اپنے پاس موجود رکھو اور زندگی بھر استعمال کرنا ہے. لیکن تم ایسا کر نہیں پاؤ گے اس لیے کہ تمہارے پاس اتنی بڑی کوئی ٹینکی نہیں ہوگی جس ٹینکی میں تم اتنا پانی سٹاک کر سکو گے. قرآن کا وما انتم لہ بخازنین، تم اس کو سپا کر ہی نہیں سکو گے، تمہارے پاس ہے ہی نہیں اتنا بڑا برتن، اتنی بڑی ٹینکی جس ٹینکی میں تم یہ پانی جو میرا بنایا ہوا اپنے پاس موجود رکھ سکو گے. اور وہاں تم لوگ بھی خاصی نہیں. اچھا بالفرض اگر تم کسی طرح سے اتنی بڑی ٹینکی بنانے میں کامیاب بھی ہو گئے لیکن تمہیں یہی نہیں پتا چل سکے گا تمہیں زندگی میں پانی کتنا چاہیے، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے تمہاری مستقبل کی زندگی کیسی گزرے گی. تم زمینداری کرو گے، جانور پالو گے، باغبانی کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے یا بزنس کرو گے. کھیتی باڑی کرو گے تم کو کھیتوں کے لیے بھی پانی چاہیے، جانور پالو گے تو جانوروں کے لیے بھی پانی چاہیے، اگر تم نے باغ شروع کیا تو باغوں کے لیے بھی پانی چاہیے، اور اگر تم نے بزنس شروع کیا تو پھر تمہیں نہیں معلوم تمہاری اگلی نسل کتنی ہوگی، نسل کے لیے تمہیں پینے کا پانی کتنا ہونا چاہیے، کپڑوں کے لیے پانی کتنا ہونا چاہیے. غرض یہ کہ تمہارے لیے انتہا مشکل کام ہے یہ فیصلہ کرنا کہ سر پانی کتنا چاہیے. اب اگر تم اس مشکل کو بھی حل کر لو، کیسے حل کرو گے؟ جو موجود لوگ ہوں گے ان سے پوچھے گا بھائی عام طور پر آدمی کو کتنا پانی درکار ہوا کرتا ہے، انہوں نے اپنا تجربہ بتا دیا. تجربہ بتا دیا، بتانے کے بعد پھر تم اتنا پانی، اتنی ٹینکی بھی بنا لی تم نے، اور اس پانی کو جب لاؤ گے تو اس کو خراب ہونے سے بچا نہیں سکو گے، وہ خراب ہو جائے گا. اس صورتحال کی بنا پر اے انسانوں تمہیں پانی کے بغیر زندگی گزار نہیں سکو گے، اور پانی تم اپنے پاس موجود رکھ بھی نہیں سکتے، لہذا پانی کا سارا سٹاک میں نے اپنے پاس رکھا. یہ اپنے پاس رکھنے کے بعد کہاں رکھا؟ کہاں سمندر ہے وہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے سمندر میں جب ہمارے پاس ٹینکی میں رکھا ہوا پانی خراب ہو سکتا ہے تو سمندر کے اندر رکھا ہوا پانی کیوں خراب نہیں ہوتا؟ اب ہم غور کرنے لگے. سائنس کا طالب علم بھی غور کر رہا ہے سمندر پر، اور ہم بھی غور کر رہے ہیں. سائنس کا طالب علم غور کر رہا ہے کتابوں کی مدد سے، اپنی سکاٹروں کی مدد سے، اور سمندر کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور ہم بھی غور کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں، اس غور کرنے کے لیے جو ہمیں چاہیے وہ سب ہم نے استعمال کر لیا، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ صاحب سمندر کے پانی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے خدا نے دو بڑے نظام قائم کیے ہیں. نمبر ایک، سمندر ہر وقت حرکت میں ہے، کسی وقت سمندر رکا ہوا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں مد و جزر ہوتا ہے، اور کبھی سمندر کہیں سے ہر جگہ ہر وقت دیکھیں گے سمندر چل رہا ہے، کدھر جاتا ہے یہ سمجھ میں آتا نہیں، لیکن ہر وقت سمندر حرکت میں ہے. اور پانی جب حرکت میں رہتا ہے تو خراب نہیں ہوتا. ایک نظام تو خدا نے یہ رکھا، اور دوسرا نظام یہ کہ سمندر کا پانی انتہائی نمکین بنا دیا، اور نمکینیت کی وجہ سے یہ سمندر کا پانی خراب نہیں ہوتا، ورنہ اس پانی کے خراب ہونے کے تمام اسباب موجود تھے، جس پانی کے اندر روزانہ لاکھوں جانور مر رہے ہوں اور جس سمندر کے اندر روزانہ کروڑوں جانوروں کا فضلہ گر رہا ہو، اور جس سمندر کے اندر روزانہ دنیا بھر کی ساری گندگیوں والا پانی پہنچ رہا ہو، وہ سمندر خراب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہ دو وجہ سے خراب نہیں ہو رہا ہے، ایک اس وجہ سے کہ سمندر کا ہر وقت حرکت میں رکھا گیا، اور دوسرے اس لیے کہ اس میں پانی رکھا گیا۔ اب فوراً سوال پیدا ہو جائے، حرکت کیسے ہو رہی ہے اس میں؟ تو پھر ہم کو سمجھنا پڑے گا مد و جزر، جواب داتا کیسے آتا ہے، اور وہ چاند کی روشنی کے اثرات سمندر پر کیا پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں سمندر کبھی اوپر آتا ہے کبھی نیچے چلا جاتا ہے، تو ایک اور سائنس وجود میں آ گئی۔ تو اب ہمیں وہ پڑھنا پڑے گا۔ خیر، اگر ہم ادھر گئے نہیں، ابھی آگے چلتے رہے، تو ایک عجیب بات ہمیں معلوم ہوگی، خدا کتنا بڑا ہے کہ جس نے سمندر کو صاف رکھنے کے لیے ایک تو اس کو نمکین بنا دیا، اور دوسرے ہر وقت اس کو حرکت میں رکھا۔ اس حرکت میں رکھنے کے لیے اس نے چاند کو کیسے استعمال کیا، ہواؤں کو کیسے استعمال کیا، کیا استعمال، لیکن بہرحال نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ سمندر صاف شفاف حالت میں ہر وقت ہے۔ تو ایک چیز، ایک سائنس کا ایک زاویہ نظر یہ ہے کہ ہم کو تعجب ہو، حیرت ہو اور بس، اور دوسرا زاویہ نظر یہ ہو کہ ہم بے اختیار کہہ سکیں، کیا اٹھیں کہ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے پانی کو صاف شفاف رکھنے کے لیے یہ انتظام بنایا۔ اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں، سورج کی گرمی سے زمین میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور سورج ہی کی گرمی سے سمندر کا یہ پانی بھاپ میں بدل جاتا ہے۔ اب سورج کی کتنی گرمی مطلوب ہے جس سے پانی جو ہے وہ بھاپ میں بدل جائے؟ اگر اس سے زیادہ گرمی آ جائے گی تو انسانوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا، اور اس سے کم اگر گرمی آ جائے گی تو سمندر کا پانی بھاپ میں بدل نہیں پائے گا۔ تو اس سورج کی گرمی کو بیلنس میں رکھنے کے لیے کہ انسان اس کو برداشت کر سکیں اور جانور اس کو برداشت کر سکیں، اور زمین کے اندر پائے جانے والے طرح طرح کے نباتات کو نقصان بھی نہ ہو، اور سمندر کا پانی بھاپ میں بدل بھی جائے، اس بیلنس میں رکھنے کے لیے خدا نے کیا کیا؟ تو ہم کو سورج کی سائنس پڑھنی ہے، اب سولر سسٹم پڑھنا پڑے گا۔ چلیے، ہم بغیر ادھر نہیں کہ ہم فی الحال آگے چلتے ہیں۔ آگے گئے ہم نے تو کیا پڑھا، ہم نے کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے سمندر کا پانی بھاپ میں بدلتا اور بھاپ اوپر اٹھتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بعد میں بادل، بن گئے بادل۔ اب ہم اس کو اور آگے پڑھنا چاہتے ہیں کہ سب یہ بادل بنتا کیسے ہے، تو گھریلو سطح پر ہم نے تجربہ کیا، یہ لیبارٹری میں تجربہ کرتے ہیں، یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ صاحب پانی ایک دیگچے میں رکھیے اور اس میں نیچے سے آگ لگائیے، اور آگ لگانے کے بعد جو دیگچے کا پانی ہے یہ بھاپ میں بدل جائے گا، اور بھاپ میں بدلنے کے بعد یہ دیگچے کا پانی جب اوپر کے ڈھکن سے ٹکراتا ہے تو پانی کے قطروں سے بن کر بڑھتا ہے۔ کہا صاحب یہ چھوٹے پیمانے پر بارش کا تجربہ ہے، بس اسی طرح سے خدا بڑے پیمانے پر بارش اتارتا ہے کہ زمین سے نیچے سے بھاپ اٹھتی ہے اور یہ فضا کے ٹھنڈے حصے سے ٹکرا جاتی ہے، اور ٹھنڈے حصے سے ٹکرانے کے بعد پھر فضا کے ٹھنڈے ڈھکن سے، ہمارا دیگچی کا ڈھکن چھوٹے سے پیمانے کا تھا، گویا خدا نے بڑے پیمانے کا ڈھکن رکھا، تو اس فضا کے بڑے ڈھکن سے یہ بھاپ ٹکرا جاتا ہے اور واپس پانی بن کر کے برس جاتا ہے۔ کہاں برسے گا؟ تو واپس وہیں سمندر میں برس جائے گا۔ تو اس کے لیے خدا نے پیچھے سے اور نظام کھڑا کر دیا، وہ یہ کہ پیچھے سے ہوائیں آتی ہیں اور ہوائیں ان باتوں کو لے کر کے چلتی ہیں، اور پھر کسی خاص جگہ یہ بادل جو ہیں وہ تھوڑا اوپر ہو جائیں گے یا نیچے ہو جائیں گے، کہاں تھوڑا اوپر ہو جائیں گے تو اس ٹمپریچر میں پہنچ جائیں گے اور واپس سے بارش بن کر برس جاتے ہیں۔ تو جہاں جہاں اس کو برسنا ہوگا وہاں وہاں اللہ تعالیٰ شان اس کو برسا دیتا ہے۔ برس گیا کہیں تو پانی برس گیا اور وہ زمین میں جذب ہوا، آگے چل کر کے چشموں کی شکل میں نکل گیا، آگے چل کر کے کنوؤں کی شکل اختیار کر گیا، اور کہیں یہی پانی کسی ایسی جگہ برسا جہاں کا ٹمپریچر بالکل مائنس میں تھا۔ تو جب یہ پانی برسا تو یہ پانی برسا پانی مگر بن گیا نیچے برا، کیونکہ بھاپ قطرے میں آ گیا اور ٹمپریچر چونکہ 0 ڈگری کا تھا، اسے یہ قطرہ جو ہے یہ قطرہ بننے کے ساتھ ساتھ ہی برف بھی بن گیا، اور یہ برف جب نیچے چلتی رہی تو یہ قطرے آپس میں ملتے گئے، یعنی چھوٹے چھوٹے دانے ملتے گئے اور برف کے گالے بنتے گئے، نتیجہ ہوا زمین پر برف جمع ہو گئی۔ یہ برف کچھ تو نیچے والی نشیبی زمینوں میں جمع ہو گئی جہاں 1-1.5 مہینے میں پگھل کر کے چلی گئی، برف پگھلتی گئی زمین میں جذب ہوتی گئی، بہت کم حصہ آگے چلا گیا، اور پہاڑوں پر جو برف وغیرہ وہیں سٹاپ ہوئی، وہیں آہستہ آہستہ جذب ہوتی رہی، کچھ جذب ہوتی رہی، کچھ پگھل کر کے نیچے آتی رہی۔ تو ان ملکوں کو سیراب کیا جن ملکوں کے پاس پانی نہیں تھا، اور کچھ ان علاقوں کو سیراب کیا جن کے پاس پانی تھا مگر یہ اس وقت کے لیے۔ چنانچہ خود ہم کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے جون جولائی کے بعد، یعنی جون جولائی اگست میں، تو یہ پہاڑوں پر رہنے والی برف ہم کو ان دنوں میں ملتی ہے، کیونکہ اس وقت گرمی پھیل چکی ہوتی ہے اور گرمی پھیلنے کے بعد اب یہ پانی اتر کر کے آتا ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں. اور آگے جہاں جہاں یہ دریا جاتے ہیں ان ملکوں کو پانی ملنے والا نہیں ہے, وہ تو انہیں ہماری یہ غیر کشمیریوں کی سردیوں میں جھیلی ہوئی سردی کا نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ ان کو گرمیوں میں پانی مل جاتا ہے. اتنا سارا نظام پڑھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں میں نے یہ پانی تمہیں دیا, اور اس کے لیے اتنا بڑا کارخانہ حرکت میں لایا. اور بیچ میں کہتا ہے کہ تم کو نظر آتا کبھی زمین کے اندر سے پانی نکل رہا ہے, جہاں سے تو پانی کھینچ رہے ہو اگر اس کی سطح میں نیچے گہری کر دوں گا تو کیسے لاؤ گے. قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا, ذرا تم بتاؤ اگر میں تمہارا پانی اور نیچے کر دوں تو تم کیسے کھینچ سکو گے اس کو. کہیں نے فرمایا یہ جو پانی تم کو بہت مزیدار لگتا ہے اگر میں اس کو کڑوا بنا دوں. افرایتم الماء الذی تشربون, کیا تم غور نہیں کرتے اس پانی کو جس کو تم پیتے ہو. انتم انزلتم من المزن, کیا تم نے اس کو باردوں سے اتارا. ام نحن المنزلون, ہم اتار رہے ہیں. لو نشاء جعلنا اجاجا, اگر میں چاہوں گا اس پانی کو کڑوا کر دوں گا. چاہے کھارا پانی کشمیریوں کو تو تصور بھی نہیں کھارا پانی کیسے ہوتا ہے, کیونکہ کشمیر میں کہیں کھارا پانی ہے ہی نہیں. تو مجھے یاد آتا ہے میں نے زندگی میں ایک مرتبہ کھارا پانی پیا تھا ایک گھونٹ اور فوراً منہ سے باہر نکال دیا تھا, وہ حلق سے نیچے اتارا نہیں جا سکتا. اسی طرح سے پانی میں خصوصیت رکھی گئی. کیا خصوصیت رکھی گئی؟ کہ صاحب یہ آپ کو محل صاف کر دے گی. ایسے پانی بھی ہیں کہ بدن پر صابن ہے اوپر سے پانی کے مگ پر مگ بہا رہے ہیں اور وہ پانی صابن کو نکال نہیں پا رہا ہے. تو آپ یہاں پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا پانی میں نے ڈال لیا یہ صابن نکلتا کیوں نہیں ہے. پھر اب قرآن آ گئے, اب دیکھ قرآن صرف مجرد معلومات نہیں دے رہا ہے, ان تمام مرحلوں سے گزر رہا ہے قرآن, لیکن آپ کو ہر مرحلے پر وہ خدا کے ساتھ جوڑتا ہے کہ صاحب تم نے یہ دیکھا جو خدا کی قدرت ہے, تم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا جو خدا کی معرفت ہے. تو ان تمام گہرائیوں کو یعنی ان تمام سائنسی چھپی ہوئی حقیقتوں کو قرآن استعمال کرتا ہے خدا کی شناسی کے لیے, معرفت خداوندی کے لیے. اور موجودہ سائنس جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتی ہے مطلق سائنس کے لیے, مطلق معلومات. کیا مطلق معلومات ہیں؟ تو اب جب قرآن یہ کہتا ہے لعلکم تتفکرون, تو اس کا مطلب ہے کہ تم ان تمام گہرائیوں سے جتنے واقف ہوتے جاؤ گے اتنا زیادہ تمہارے اندر معرفت خداوندی پیدا ہو جانی چاہیے, اتنی زیادہ تمہیں خدا کی قدرتیں اور اس کی عظمتیں اور اس کی ربوبیت کے مظاہر کا علم ہو جانا چاہیے. اور یہ واقعہ چاچے جس کو جتنی زیادہ معلومات اس بارے میں ہوتی جائیں گی اتنا اتنا وہ کہتا رہے گا کیسا ہے وہ خدا, کیسی عجیب قدرتیں اس نے کی ہیں, کیسا ہم کو پانی پلانا ہے تو کیسے. پھر قرآن کریم نے اب اسی کو استعمال کرتا تھا, کہتا ہے صاحب دیکھو تم کو خود کے لیے پانی کی ضرورت ہے, تمہارے جانوروں کے لیے پانی کی ضرورت ہے, تمہارے زمینوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے, اور زمینوں کو پانی کی ضرورت ہے مختلف چیزیں اگانے کے لیے تمہیں پانی کی ضرورت ہے. میں ایسا بھی کر سکتا تھا کہ تم کو جو پانی چاہیے وہ کوئی اور, تمہارے جانوروں کو پانی چاہیے وہ کچھ اور, زمینوں کے لیے پانی چاہیے وہ کچھ اور, تو گویا تم کو کتنی نالیاں بنانی تھی پھر. لیکن میں نے نہیں, پانی ایک ہی رکھا, اور یہ پانی تم کو بھی سیراب کرے گا, تمہارے جانوروں کو بھی سیراب کرے گا, تمہاری زمینوں کو بھی سیراب کرے گا, اور جس قسم کی نباتات جس قسم کی پھل فروٹ کے لیے تمہیں پانی چاہیے ہی پانی کام کر جائے گا. چاہے جو قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ مختلف اکول, یہ جتنی چیزیں زمین سے پیدا ہو رہی ہیں سب کا ذائقہ الگ الگ ہے. ایک جگہ فرمایا مختلف الوان, سب کا رنگ الگ الگ ہے. اب دیکھ لیجئے جتنی اناج پیدا ہو رہے ہیں چاہے وہ غذا کے پہلے چارٹ میں شمار ہوتے ہوں یا غذا کے دوسرے چارٹ میں, غذا کے پہلے چارٹ میں غذاؤں کا جو چارٹ بنتا ہے تو اس میں غذا نمبر ایک کے اندر چاول گندم مکی باجرا, یعنی وہ چیز آتی ہے جو اصلاً غذا ہے, جو بنیادی طور پر غذائیت کے لیے استعمال کی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں غذا کی قسم نمبر ایک کی اجزاء. غذا کی قسم نمبر دو میں گوشت مچھلیاں انڈے آتے ہیں اور دالیں بھی آتی ہیں, اور غذا نمبر تین میں وہ تمام سبزیاں جو زمین کے اندر رہتی ہیں جیسے آلو جیسے پیاز جیسے گاجر جیسے شلجم, زمین کے اندر رہنے والی سبزیاں. اور غذا نمبر چار کے اندر آتی ہیں زمین کی وہ سبزیاں جو واقعی سبزی ہے, انہیں زمین کے اوپر جو رہتی ہیں. اب قسم نمبر ایک کی جتنی غذائیں ہیں ان میں سے ہر غذا یعنی جتنے دانے پیدا ہوتے ہیں ہر ایک دانے کی شکل الگ, ہر ایک دانے کا رنگ الگ, ہر ایک دانے کا ذائقہ الگ, ہر ایک دانے کی بناوٹ الگ, ہر ایک دانے کی پیکنگ الگ. مکی کی پیکنگ کچھ اور, گندم کی پیکنگ کچھ اور, جو کی پیکنگ کچھ اور، باجرے کی پیکنگ کچھ اور، دانوں کا رنگ بھی الگ، دانوں کا ذائقہ بھی الگ، دانوں کے فائدے بھی الگ. اگلی والی کوئی قسم لے لیجئے، جتنی قسمیں آپ لیتے جائیں گے غذاؤں میں سے، ہر ایک کا معاملہ یہی ہے، شکلیں الگ، بناوٹیں الگ، پیکنگیں الگ، اور کہیں کسی پیکنگ میں دوسری پیکنگ کو کوئی اثر نہیں آنے دیا گیا. پھلوں کا لے لیجئے کہ پھل یہ بھی میٹھا ہے، یہ بھی میٹھا ہے، جتنے میٹھے پھل ہیں سارے میٹھے پھلوں کو جمع کریں آپ، ان جمع کرنے میں آپ کیا کہیں گے، آپ کو کہنا ہوگا کہ ہر ایک کی مٹھاس میں بنیادی فرق ہے. یہ فرق آپ اپنے لفظوں میں سمجھا نہیں سکیں گے، ہاں ذائقے میں چکھ کر بتا سکتے ہیں کہ صاحب میں نے یہ جو جوس پیا یہ سنترے کا تھا یا انار کا تھا. سنترا اور انار دونوں میٹھے ہیں، دونوں کی شکلیں الگ، دونوں کی بناوٹیں الگ، دونوں کی پیکنگ الگ. یہ تمام بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ شانو کیا کہتے ہیں، یسقا من ماء واحد، ایک ہی پانی سے ان تمام کو ہم سیراب کر رہے ہیں، کوئی نیا پانی نہیں لانا پڑتا. تو اب پانی کی ساری سائنس ہم نے پڑھی، سمندر سے لے کر کے فضاؤں سے گھومتے گھومتے بارش کے برسنے تک، اور بارش کے پھر مانسون ہواؤں سے گزرتے ہوئے، اور زمین کے جذب ہونے تک، اور زمین سے پیدا ہونے تک، اور خود کے پینے تک، ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد ہر مرحلے پر ہم کو خدا کی معرفت ملتی گئی. قرآن یہ سائنس چاہتا ہے کہ صاحب آپ سائنس میں کتنے ہی بڑھتے جائیں، لیکن ہر مرحلے پر آپ کی سائنس آپ کو خدا سے قریب کر دی جائے، ہر مرحلے پر آپ کی سائنس آپ کو خدا کی معرفت پیدا کر دی جائے. بس اس مضمون کو ذہن میں رکھیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ شانو سے ڈرتے ہیں وہ لوگ جن کو جتنا زیادہ زیادہ علم ان تمام چیزوں کا ہوتا جائے گا، اتنا علم اس کا خدا کی خشیت پیدا کرتا رہے گا، خدا کی معرفت پیدا کرتا رہے گا. کہا جاتا ہے، سنا بھی گیا، پڑھا بھی ہے کہ 19ویں صدی میں فلکیات کا سب سے بڑا ماہر سر جیمز گزرا ہے. لندن میں ایک مرتبہ یہ چونکہ عیسائی تھے، چرچ جا رہے تھے، تو ایک شخص نے ان کو دیکھا چرچ جاتے ہوئے، تعجب کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا کہ یہ سر جیمز فلکیات کا سب سے بڑا ماہر یہ چرچ جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی مذہب کو مانتا ہے، یہ بھی خدا کو ماننے والا ہے. بظاہر تو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اس طرح کا فلسفی قسم کا آدمی جو ہے وہ خدا کے ماننے والا ہو. تو اس نے قریب جا کر کے پوچھا، سر آپ چرچ جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو مگر آپ ہوش میں ہیں؟ کیوں؟ کہ بارش ہو رہی ہے اور چھاتا آپ نے بغل کے اندر دبا رکھا ہے. کہا لگا ہاں ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. اس نے جلدی سے چھاتا سر پر رکھ لے لیا، گویا وہ خیالات میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، اتنا محو تھا کہ اس کو یہ بھی دھیان نہیں رہا کہ گھر سے میں چھتری لے کر چلا ہوں، بارش نہ ہو جائے. بارش ہو بھی رہی ہے، چھتری اس نے دبا کے رکھی ہے، چلتا رہا چلا گیا. صاحب مجھے بڑا تعجب ہے کہ آپ چرچ جا رہے ہیں. کہ ہاں میں چرچ جاتا ہوں. تم کو تعجب کیوں ہے؟ کہ آپ جیسا آدمی بھی خدا کو مانتا ہے. کہ ہاں ہاں بہت اچھا، شام کو تم اسے ملاقات کرو، شام کو بات کریں گے. یہ شام کو جاتا ہے اسے ملنے کے لیے. شام ان کے ہاں شام ہمارے یہاں کشمیری میں شام کہتے ہیں آفتاب ڈوبنے کے بعد کے وقت کو، لیکن اردو دنیا میں یا عام دنیا میں آفتاب ڈوبنے سے پہلے، دوپہر کے بعد سے لے کر آفتاب ڈوبنے تک کا وقت شام کا وقت مانا جاتا ہے. تو خیر وہ شام کو 4 بجے اس کے پاس ملنے کے لیے گئے، وہ انتظار میں تھا. تو اس نے کہا ہاں صاحب اب بتائیے کیا پوچھ رہے تھے آپ. کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں. اس نے کہا ہاں سر خدا کو ماننا ہی ماننا ہوگا، خدا بہت بڑا ہے. کیوں؟ اب وہ سنا رہا ہے. کہ لگے صاحب میں تمہارا سارا تمہیں سولر سسٹم سمجھاتا ہوں. وہ ایک گھنٹے تک سناتا رہا، سورج اتنا بڑا ہے، اس کے اندر اتنی حرارت ہے، وہ اس طرح سے گردش کرتا ہے، اس کے اتنے فاصلے پر فلانا سیارہ ہے، فلاں فاصلے پر اتنا سیارہ ہے، زمین یوں گردش کرتی ہے، اس گردش کرنے کی وجہ سے دن بنتا ہے، اس گردش کرنے کی وجہ سے رات بنتی ہے، اس گردش وجہ سے موسم بدلتے ہیں، اس گردش کے نتیجے میں زمین پر یہ اثرات پڑتے ہیں، فلاں سیارہ فلاں سیارے کے درمیان سے قریب سے گزرتا ہے، وہ ٹکرا جائے گا مگر نہیں ٹکراتا ہے. ایک گھنٹے تک یہ فلکیات کی وہ ٹرمیں سمجھاتا رہا اور کہا اتنے بڑے نظام کو کنٹرول کرنے والا کتنا بڑا ہے وہ، کتنا بڑا ہے وہ. یہ کہتے کہتے اس نے کہا واقعی بہت بڑا ہے، واقعی بہت بڑا ہے، اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں، وہ بہت بڑا ہے. یہ صاحب جو ہے اس نے کہا یہ جتنا آپ بتا رہے ہیں یہ تو قرآن میں ایک ہی آیت میں ہے. اچھا کیا ہے صاحب؟ اس نے آیت پڑھی. کیا وہ غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے کائنات کس طرح سے بنایا، اس میں یہ رکھا، اس میں یہ رکھا، اس میں یہ رکھا. اور اس آیت کے بعد اخیر اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کذالک، اس طرح کی معلومات جس آدمی کے پاس ہوں گی تو وہ خدا سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوگا. تو مسٹر جیمز نے اپنے مزاج کے مطابق میز پر مکہ مار کر کے کہا کہ مسٹر انایت اللہ تم میری گواہی لکھ لو کہ جس آدمی پر یہ قرآن یہ کلام نازل ہوا ہے وہ سچا انسان تھا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات غور و فکر کے لیے ہے تو اس کائنات کے غور و فکر کرنے کا خلاصہ کیا نکلنا چاہیے؟ اگر اس کا خلاصہ نکل رہا ہے خدا بیزاری، اگر اس کا خلاصہ نکل رہا ہے الہاد، اگر اس کا خلاصہ نکل رہا ہے آزاد ذہنیت، اگر اس کا خلاصہ نکل رہا ہے بے دینی، اگر اس کا خلاصہ نکل رہا ہے سرکشی، تو یہ تحقیق نہیں ہے، یہ تو تحریف ہے. قرآن کریم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے علموں کے ساتھ تم گمراہ ہو جاؤ گے. اضل اللہ والا علم، تمہارا علم جتنا بڑھتا جائے گا اتنے اتنے تم سرکش ہوتے جاؤ گے، اتنے اتنے تم خدا بیزاری میں مبتلا ہوتے جاؤ گے. تو ایسا نہ ہو تمہارا علم بڑھتا جائے، تم تحقیق پر تحقیق اور ریسرچ پر ریسرچ کرتے جاؤ گے اور کائنات کی گہرائیاں تمہیں معلوم ہوتی جائیں گے اور اس کے نتیجے میں تم خدا سے دور ہوتے جاؤ. اور اس کے مقابلے میں خدا خود ہی کہتا ہے غور و فکر کرو، یعنی جتنا تم کائنات کو سمجھتے جاؤ گے پڑھتے جاؤ گے اتنا تمہارے اندر خدا کی معرفت پیدا ہوتی جائے. تو اب اگر ہم مثلا ہم نے سمندروں کی دنیا کو خوب پڑھا اور جتنا ہم پڑھتے گئے اتنا خدا کی معرفت حاصل ہوتی گئی، کتنا بڑا ہے وہ خدا، کتنا عجیب ہے وہ خدا. ابھی کچھ دنوں پہلے میڈیکل کو کرسٹالوں سے میں عرض کر رہا تھا کہ صاحب ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ دیکھو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے ہونٹ چپکے بھی نہیں ہونے چاہیے، اس کے ہونٹوں کے بیچ میں کوئی گاز لگا کر رہتا ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ 9 مہینے تو بند ہی رہیں گے لیکن بند ہوتے ہوتے چپک ہی نہیں جانے چاہیے، اس کے درمیان میں کوئی چیز رکھی رہتی ہے تاکہ یہ آنکھیں پیدا ہوتے ہی کھل جائیں. اس کی پیشاب کی نالی اندر سے کھلی ہوئی ہے، وہ بند نہیں ہو جانی چاہیے، یہ کنٹرول کون کرتا ہے اس کو؟ خدا. غرض یہ کہ سارا نظام اللہ تعالیٰ شانو. تو جتنا جتنا کسی کو پڑھتے جائیں اتنا اتنا بے اختیار ہمارے زبان سے نکلنا چاہیے اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا اللہ ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے، شاید مہینہ بھی نہیں گزرا، ایک غیر مسلم، ہم ایک ہی جگہ سفر کر رہے تھے، پیدل پر چلنے کی جگہ تھی، وہ غیر مسلم ساتھ تھے، کھیت میں قریب میں نیا نیا گندم بن رہا تھا. تو اتفاق سے میں نے اس سے کہا کہ آپ سب، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، یہ جو گندم کا خوشہ ہے اس گندم کے خوشے کے اوپر بال لگے رہتے ہیں جو اوپر کو رہتے ہیں، تو یہ بال کیوں ہیں اس پر؟ کیا پتا ہے؟ مرگا میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے اس گندم کے خوشے کے اندر، گندم کے اندر جو دانا ہے اس دانے کے اندر ابتدا میں پانی ہوتا ہے، آگے چل کر کے یہ دودھ بنتا ہے، اور دودھ بننے کے کچھ دنوں کے بعد پھر یہ دانا پکنا شروع ہوتا ہے، تو بعد میں گندم کا دانا بنتا ہے. یہ جو جن دنوں میں یہ دودھ ہوتا ہے ان دنوں میں اگر بارش پڑ گئی تو جو ہی دانے کو بارش پڑ جائے گی تو اندر چونکہ دودھ ہے وہ داغدار ہو جائے گا اور پھر وہ صحیح گندم بن نہیں سکے گا. بہرحال کشمیری زبان میں سمجھانے کے لیے میں عرض کر سکتا ہوں، واقعہ بھی ہے کہ جن دنوں میں دھان کے پکنے کا وقت ہوتا ہے سارے لوگ کہتے ہیں دعا کرو جی دھوپ نکلنی چاہیے ورنہ بائنس گیٹ فٹ، یعنی وہ دھان کا اندر جو ہے وہ پکے گا نہیں، پختہ نہیں ہوگا، وہ خشک رہ جائے گا. ٹھیک، تو گویا اس خوشے کو، اس گندم کے اس خوشے کو جس کے اندر یہ دانے ہیں، اس میں بارش اگر گرے گی تو ہر دانہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ بارش کا قطرہ تھوڑا سا فورس کے ساتھ آتا ہے، اور تھوڑا سا فورس کے ساتھ آتا ہے وہ محسوس کہتے ہو کہ جب کبھی کان پر لگتا ہے تو لگتا ہے زور سے لگا. اگر چھت سے پانی کا قطرہ گرا تو اس میں اتنا فورس نہیں ہوگا جتنا اوپر سے پھل، تو گویا کسی نہ کسی درجے کا فورس اس میں ہوتا ہے، وہ فورس یہ دانا برداشت نہیں کر سکتا، یہ داغ داغ ہو جائے گا اور آگے چل کر گندم صحیح نہیں بنے گا. لہذا اس بارش کے قطرے کے فورس سے اس دانے کو بچانا ہے. بہت اچھا، تو اس کے اوپر کوری چڑھا دیتے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا جس کے بعد اس کو فورس لگتا ہی نہ، وہ پانی کا قطرہ جو ہے وہ گرتا ہے اس کور کے اوپر یعنی پتے کے اوپر اور اندر نہ گرتا تو مسئلہ آسان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو دھوپ بھی چاہیے. تو اب اگر اوپر سے پتا آ جائے گا تو اس کو دھوپ نہیں لگے گی، لہذا اس کو یہ جو یہ بال لگائے گئے ان بال لگانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اوپر سے بارش کا قطرہ کتنے فورس سے آ جائے وہ ان بالوں کو الجھے گا، اور الجھے کے بعد اس کا فورس کم ہوگا، اس کے بعد پھر وہ قطرہ جو ہے اس دانے پر گرے گا، اور دھوپ جب آئے گی تو یہ جو بال ہیں یہ بال دھوپ کو روک نہیں سکیں گے، تو دانے کو دھوپ بھی مل رہی ہے اور دانے کو بارش پانی بھی مل رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی ذرا سا رکو، واقعی جی پرمیشر بہت بڑا ہے. وہ کہتا ہے پرمیشر بہت بڑا ہے. ایک تو ہے اس طرح سے غور و فکر کرنا تاکہ یہ غور و فکر ہم کو خدا کی طرف موڑ دے، اور ایک ہے اس طرح سے غور و فکر کرنا کے ساتھ ہم کو نئی معلومات ہو گئی ان نئی معلومات سے ہماری ذہنیت پر اثر کیا پڑا؟ ہمارے اندر خدا بیزاری پیدا ہوئی یا خدا دوستی پیدا ہوئی؟ اس کا کوئی اثر نہیں. یہ والی سائنس جو خدا بیزاری پر مبنی ہوتی ہے یہ الہاد کی طرف لے جاتی ہے, اور وہ والی سائنس جو خدا کی طرف موڑتی ہے وہ الہاد پر ہی وہ ایمان تک پہنچاتی ہے. چلا جتنی جتنی معلومات بڑھتی جائیں گی اتنا اتنا انسان کہتا جائے گا خدا کتنا بڑا ہے. تو قرآن کریم کائنات کی چیزوں کو جو موضوع بحث بناتا ہے وہ موضوع بحث اس لیے بناتا ہے کہ ان چیزوں پر تم غور کرو گے, ان چیزوں کو تم سمجھو گے, سیکھو گے, اور اس کے نتیجے میں جتنی تمہاری معلومات بڑھتی جائیں گی اتنا اتنا تم سمجھتے رہو گے خدا کتنا بڑا ہے. اب اس کے بعد نہیں پوچھنا وہ خدا تو نظر آتا نہیں, ہم کیسے مانیں اسے؟ یہ تو تمہارے سامنے یہ سب عجیب عجیب باتیں تمہارے سامنے آ رہی ہیں, اس کے بعد تم کیوں کہتے ہو ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک اس کو نظر نہیں آئے گا؟ تو گویا خدا کی ذات کو سمجھنا, خدا کی صفات کو سمجھنے سے ذہن ہٹا کر کے کیا خدا کی ربوبیت اور اس کی رحمتوں کے مظاہروں کو تم دیکھو, اور یہی علامتیں ہوں گی تم کو میری پہچاننے کی. اگر ان علامتوں سے تم نے مجھ کو پہچانا تو گویا تم مجھ سے قریب ہوئے, اور ان علامتوں کو سمجھنے کے بعد اگر تم مجھ سے دور ہو گئے تو قرآن نے کہا اضل اللہ اللہ علی علم, کہ علم تمہارا بڑھتا جائے گا پھر بھی تم گمراہ ہوتے جاؤ گے. لہٰذا یہ جو بعض دفعہ بہت اونچی معیار کا تعلیم یافتہ آدمی بن جاتا ہے اور اس کا پھر ملحد ہو جاتا ہے, اس کو یہی خرابی ہو چکی ہوتی ہے. ایک طرف سے معلومات کے نتیجے میں اس کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے, صاف میں سمجھتا ہے میں سکالر ہوں, میری معلومات کا دائرہ اتنا وسیع ہے, لوگوں نے ایسی لائبریری دیکھی بھی نہیں ہوگی جس طرح لائبریری کو میں چھان چکا ہوں. یہ جو خمار چڑھ جاتا ہے, اس خمار کے نتیجے میں آگے چل کر وہ مریض بن جاتا ہے, آگے چل کر وہ کسی اور راستے پر پڑ جاتا ہے, اور ادھر سے اس کو سمجھانا بھی آسان نہیں کیونکہ وہ تو غرور علم کی بنیاد پر چھوٹے سطح کے آدمی کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو بیماری اس کو یہی لگی ہوتی ہے, اس کا تمام علم اس کو علاج کی طرف لے جاتا ہے. اور جب کہتے ہیں نا ڈاکٹر اقبال, جب تک یہاں تھے اپنے گھر میں سیالکوٹ میں یا لاہور میں, اتنے دینداری میں پختہ نہیں ہوئے تھے, عملی زندگی میں نہیں فکری دین میں, اور جب اس کے بعد جب یورپ میں جا کر کے دیکھا تو اس کے بعد پھر اپنی فکری دین میں پختہ ہو گئے, حالانکہ اسی یورپ میں جا کر کے کچھ لوگ گمراہ ہو کر کے آتے تھے. بہرحال تو قرآن کریم جب کائنات کو موضوع بحث بناتا ہے اور اس کو کائنات پر غور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے, چاہے وہ نباتات کی سائنس ہو, چاہے وہ آسٹرونومی کی سائنس ہو, چاہے وہ سمندروں کی سائنس ہو, چاہے وہ حیوانیات کے سائنس ہو, چاہے وہ زمین کے سائنس ہو, چاہے وہ فلکیات کے سائنس ہو, چاہے وہ موسمیات کے سائنس ہو, چاہے وہ حساب کی جون سی بھی سائنس ہوگی, قرآن کو ضرور ٹچ کرے گا. اور ٹچ کرنے کے ساتھ بتاتا یہ ہے کہ صاحب اس کو دیکھو, اور جتنا تم علم پڑھتے جاؤ گے حقیقت تم کو اتنی ہی ملے گی, اور اس کے بعد پھر میں دعوت دیتا ہوں مجھے مانو جس نے یہ سارا کیا ہے. فتبارک اللہ احسن الخلق. ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے؟ قرآن کریم میں چار یا پانچ لفظوں میں اس کو سارا نقشہ کھینچ دیا, اور آج تک کا سارا علم الجنین اس سے آگے بڑھ نہیں سکا, وہیں تک ہے کہ سب سے پہلے نطفہ پہنچتا ہے, یا نطفہ کیسے پہنچتا ہے اس کے لیے سارا سسٹم رکھا خدا نے. کیا کہ صاحب نمبر ایک نطفے کے اندر اچھلنے کی طاقت رکھی, نمبر دو نطفے سے پہلے پہلے وہاں اندر سے گریس لگائی گئی جس کو ہماری کتابوں میں مزی کہتے ہیں, یہ مزی کا کام ہے تاکہ نطفے کو اندر تک پہنچنے میں مدد دے سکے, اور یہ لذتوں کا مسئلہ نہیں, یہ تو باقاعدہ نسل انسانی کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا اندر تک اس کو پہنچانا ہے, اس اندر تک پہنچانے کے لیے اس کے اندر اچھلنے کی قوت رکھنی چاہیے, اس اچھلنے میں رکاوٹ جو ہے وہ کھردرا پانا ہے, لہٰذا اندر سے پہلے وہ مزی لگائی گئی تاکہ مزی کے بعد اس کو چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. پہنچا وہاں تک تب نطفہ, یہ بنتا کیسے ہے؟ اس کے بعد پھر ماں کے رحم میں جب پہنچتا ہے تو اس رحم سے کیسے وہ ایگ آ کر کے اس کے ساتھ مل جاتا ہے, پھر بچہ کیسے پہنچتا ہے, پھر نطفہ, پھر 40 دن کے بعد علقہ, علقہ کے بعد پھر مضغہ, مضغہ کے بعد پھر عظام. ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اب ایک شخص نے میڈیکل کالج میں یہ سارا پڑھا اور تعجب کرتا گیا لیکن خدا کی طرف ذہن نہیں گیا, تعجب کرتا رہا خدا کی طرف ذہن نہیں گیا, کہیں بیان بھی کرتا رہا, صاحب عجیب طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے, عقل حیران ہو جاتی ہے, ہم نے بار بار پڑھا اور سمجھ میں نہیں آتا کیا, صاحب حیران ہو جاتا آدمی, بس اتنا ہی کہتا رہا. قرآن یہ سارا بیان کرنے والا کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, کتنا بابرکت ہے وہ خدا جو تم کو اس طرح سے بنا رہا ہے. تو یہ ساری سائنس پڑھا کر کے انسان کے ذہن کو خدا کی طرف موڑ دیا. یہ ہے قرآن کا سائنسی فکر اور موجودہ الہادی سائنسی فکر کا فرق. اگر یہ فرق ملحوظ رہے, اب اگر آپ سائنس پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ میڈیکل کی کتاب پڑھ رہے ہوں, چاہے وہ آسٹرونومی کی کتاب پڑھ رہے ہوں, چاہے کسی بھی شعبے کی کتاب پڑھ رہے ہوں, اور اتنا پڑھتے پڑھتے آپ کو خدا کی معرفت حاصل ہو رہی ہے, تو یہ سارا پڑھنا عبادت بن گیا. پڑھنے کو آدمی پڑھ رہا ہے آسٹرونومی اور ہے عبادت میں, یہ پڑھنے کو پڑھ رہا ہے میڈیکل مگر ہے یہ عبادت میں, کیونکہ اس کے نتیجے میں معرفت تو خداوندی بڑھتی جا رہی ہے. ان فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کے پیدائش میں, آیات لاولی الالباب, اور اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں, تو ہم اولی الالباب میں داخل ہو جائیں گے. پھر گویا میں یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اس اولی الالباب کی صف میں, پچھلی ہی صف میں صحیح, لیکن میں بھی شامل ہوں کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں اسی لیے تاکہ خدا کی معرفت مجھے حاصل ہو جائے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور غور کرتے ہیں کائنات کی پیدائش میں اور کائنات کی چیزوں میں, اور جتنا پیدا کرتے آخر میں کیا کہتا, ربنا ما خلقت هذا باطلا, خدا یہ تو نے کھیل نہیں کیا ہے, یہ تو عجیب چیزیں تو نے بنائی, یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں. ما خلقت هذا باطلا, سبحانک, بہت بڑا ہے تو, واقعی بہت بڑا ہے تو, پاک ہے تو. اب یہ جو دل کی گہرائیوں سے سبحانک اللہ نکل رہا ہے, یہ جو دل کی گہرائیوں سے سبحان, اس سبحان اللہ کا مقابلہ وہ والا ہمارا سیدھا سادہ سبحان اللہ شاید نہیں کر پائے گا جو ہم روٹین کے مطابق پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اس سبحان اللہ کے پیچھے بڑی گہری حقیقتیں ہیں, بڑی گہری بنیادیں ہیں. سبحانک ما خلقت هذا باطلا, سبحانک فقنا عذاب النار, اس کائنات کے سمجھنے میں اگر میں کہیں تجربے کا شکار ہو گیا ہوں گا, اور اس کائنات کے سمجھنے کے نتیجے میں اگر میرے اندر کوئی غلط چیز وجود میں آ گئی ہوگی, اور اس کے نتیجے میں اگر میں جہنم کا مستحق بن جاؤں, تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. یہ ہے قرآن کا فکر. اللہ تعالیٰ شان ہوں قرآن کا صحیح فکر اور قرآن کے رنگ میں رنگنے کو ہم کو مقدر فرمائے. واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین, رحمت کے آسم الرحمن. حدیث شریف میں ایک رکعت, تین رکعت, پانچ رکعت, سات رکعت, نو رکعت وتر ہونے کی حدیثیں موجود ہیں, تو تین ہی رکعت وتر واجب کیوں ہو گئی؟ یہ اصولاً تو حدیث کی بحث ہے, اور اس طرح کے مجمع میں اس بحث کو کرنا بعض دفعہ مضر بھی ہو جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں نمازوں کے باب میں سب سے زیادہ مشکل ترین بحثیں وتر کی نماز کے متعلق ہیں, سب سے زیادہ الجھی ہوئی بحثیں وتر کی نماز کے متعلق ہیں. چنانچہ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے حالانکہ کتابیں لکھی نہیں, اور کتابیں لکھنے کی طرف آپ کا رجحان بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا, لیکن جن چند مسئلوں کو آپ نے بہت مشکل مسئلہ مانا اور اس کے متعلق قلم اٹھانا ضروری سمجھا, ان سے ایک نماز وتر کا مسئلہ بھی ہے. تو میں کتاب لکھی کشف ستر, وہ پردے جو وتر کی نماز پر پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کو کھولنے کی کوشش ہی میری کتاب ہے. چنانچہ سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وتر کی نماز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت. اس کے بعد پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے, کچھ کہتے ہیں واجب ہے, کچھ کہتے ہیں سنت ہے, ان کے بعد بھی دلائل ہیں, ان کے بعد بھی دلائل ہیں. دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وتر کی نماز جو ہے وہ ایک رکعت ہے, تین ہے, پانچ ہے, سات ہے, نو ہے, حدیث ہیں ہر ایک کے متعلق ہیں. پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے قنوت جو ہے وہ پہلے پڑھ. تقریباً 20 مسئلے ایسے ہیں جن 20 مسئلوں میں تکرار ہوا ہے امت میں, جس میں صحابہ بھی ہیں, تابعین بھی ہیں, تبع تابعین بھی ہیں, اور ائمہ حدیث بھی ہیں. اس ساری صورتحال میں جب اس پر بحث کرنی ہوتی ہے تو کوئی ایسی نجی قسم کی مجلس ہو, اس میں حدیثیں سامنے رکھ کر پھر غور کیا جاتا ہے. مختصر آپ اتنا ذہن میں رکھیں, اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتر کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھتے تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا, پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی, دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. تو ثابت ہو گیا تین رکعت کے لیے. نمبر ایک. نمبر دو, وتر کا لفظ کبھی تو آتا ہے یہ ٹرم کے طور پر, اور کبھی وتر کا لفظ آتا ہے ٹرم کے طور پر نہیں بلکہ لغت کا لفظ کے اعتبار سے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں, حج کے معنی صرف ارادہ کرنا, یہ حج کے لغوی معنی, اور حج جب استعمال ہو جاتا ہے کتابوں میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مکہ مکرمہ کا مخصوص زمانے میں خاص قسم کا کام کرنے کے لیے سفر کرنا. اب دیکھیں لفظ حج کے ایک تو ہے لغوی معنی, اور ایک ہے اس کی اصطلاحی معنی. لفظ اذان, اذان کے لغوی معنی اعلان کرنا, کوئی سبھی اعلانات کریں, حتیٰ کہ وہ جو ڈھول بجا کر کے آدمی اعلان کرتا ہے وہ بھی ایک قسم کا اذان ہی ہے, لیکن لغت کے اعتبار سے اذان ہے, شریعت کے اذان وہ نہیں ہے. شریعت میں اذان تو شریعت میں ٹرم ہے, یہ ایک اصطلاح ہے, یہ کہ صاحب مخصوص وقت پر مخصوص انداز سے مخصوص قسم کے الفاظ کے ساتھ جب آپ خاص قسم کا اعلان کریں گے تو اس کا نام اذان ہے. تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی لغوی مفہوم میں اور کبھی شرعی مفہوم میں. لغوی مفہوم میں وتر کا لفظ حدیث میں کبھی استعمال ہوتا ہے لغوی مفہوم میں، تو اس میں مراد ہوتا ہے وتر، وتر کے معنی طاق. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طاق نمازیں پڑھی 9، طاق نمازیں پڑھی 7، طاق نمازیں پڑھی 5، طاق نمازیں پڑھی 3، تو وتر بمعنی طاق کہیں تو حدیثوں میں ہی آتا ہے. تو جہاں جہاں بھی 3 سے ہٹ کر اور ہیں ان تمام حدیثوں میں وتر بمعنی طاق کے ہیں، یعنی لغوی مفہوم میں ہے. اور جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 رکعتیں وتر کا ثبوت، وہاں وتر بمعنی اصطلاحی ہے کہ 3 رکعت نماز وتر کی تعداد ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو بہتر ہے، اور اگر نہیں تو پھر آپ اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ صاحب وتر کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ایک پڑھی ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پر سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے پر پھر 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھی. یہ 1 رکعت کھڑے ہو کر کے پڑھی ہے، اب یہ مجموعی تو 3 ہو گئی، چاہے اس آخری 1 رکعت کا وتر مان لیں اور چاہے مجموعی طور پر تینوں کو وتر مان لیں. 3 کو مان لیں گے تب بھی وہ طاق ہیں، اور 1 کو مان لیں گے تب بھی وہ طاق ہے. وتر کہتے ہیں اصل میں طاق کو، وتر بمقابلے جفت کے ہیں. تو خیر احادیث میں جہاں جہاں 3 کے علاوہ کی تعداد بیان کی گئے وہاں مراد ہے وتر لغوی، اور جہاں 3 کے تعداد بیان ہوئے وہاں مراد ہے وتر اصطلاحی. یہ ہے وہ مفہوم، وہ ساری بحث کا خلاصہ جو بڑی طویل ہے. اس پر ہر جملے پر آپ کی طرف سے اعتراضات آ سکتے ہیں، اور آپ نہ کر سکیں اعتراضات خود بخود ذہن میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں اگر اعتراضات پیدا ہوتے تو حدیث میں اعتراضات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اس لفظ کے بارے میں یہ کہا، آگے اعتراض یہ آئے گا. خلاصہ بس اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جہاں وتروں کی تعداد کچھ اور بیان کی گئی ہے وہاں وتر سے مراد وتر لغوی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک دوسری مثال عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر سوال کو ختم کرتے ہیں. حدیثوں میں ایک حدیث آتی ہے، آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ میاں بیوی نے جب نجی تعلقات قائم کیے ہوں ان نجی تعلقات قائم کرنے کے بعد فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، مگر ہاں وضو کر لیا کرو. بس اتنا جملہ ہے، وضو کر لیا کرو. سوال یہ ہے کہ یہ بے غسل ہو چکے ہیں، اس بے غسل ہونے کے بعد اب یہ وضو کریں گے تو وضو سے فائدہ کیا نکلے گا؟ قرآن تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ بے غسل ہے. تو بے غسل چاہے کتنی مرتبہ وضو کرے، اس وضو کرنے سے وہ پاک ہونے والا نہیں ہے. تو اب یہ وضو کرنے سے فائدہ کیا نکلے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، وضو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں شارحین حدیث نے جملہ بیان کیا کہ وہاں وضو کا مطلب ہے کم سے کم استنجا کر لو تاکہ وہ گندگی جو اس پردے کی جگہ پر لگی ہوئی ہے وہ صاف ہو جائیں گی، اور کم سے کم کلی کر لو، کیونکہ کلی اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے منہ کا ذائقہ بہت گندا ہو چکا ہوگا. اس عمل کے دوران تمہارے جسم سے کچھ گندی گیسیں نکلی ہوں گی، وہ گندی گیسیں جو جسم کے مسامات سے نکلی ہوگی وہ تو غسل سے صاف ہو جائیں گی، لیکن جو تمہارے منہ سے گندی گیس نکلی ہوگی اس کے اثرات تمہارے منہ میں ہوں گے، تو کم سے کم کلی کر لو. تب کیا کہتے ہیں؟ وضو کے معنی وضو لغوی، وضو شرعی نہیں. اور وضو لغوی کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم استنجا کرو اور کلی کر لو. تو حدیثوں میں لفظ آیا وضو اور مراد اس کے وضو لغوی، وہ مراد صرف ہاتھ دھونا، استنجا کرنا، کلی کرنا. اور اگر وضو شرعی مراد ہے تو پھر پورا وضو کر لیا جائے، پورا وضو کر لیا جائے، لیکن آدمی کو سمجھ لینا ہے اس کے بعد کہ میں پاک نہیں ہوا کیونکہ مجھ پر اگر. تو دیکھیے وضو کا لفظ استعمال ہوا حدیثوں میں وہ لوگوں کے معنی میں بھی اور شرعی معنی میں بھی، ٹھیک اسی طرح سے وتر کے معنی میں یہی ہے. اگر ہم کسی سافٹ ویئر کمپنی میں سافٹ ویئر بنانے کا کام کرتے ہیں، اگر کسی بینک انشورنس وغیرہ کا سافٹ ویئر آئے اس وقت ہم کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ کسی انشورنس کمپنی کا سافٹ ویئر آپ کے پاس آتا ہے، اب اس سافٹ ویئر کے بنانے یا ٹھیک کرنے کا کام آپ کرتے ہیں، تو کیا یہ سافٹ ویئر کا کام کرنا صحیح ہے آپ کے لیے یا غلط ہے؟ یہ ہے سوال. اس کا جواب یہ ہے، وہ چیز جو جائز کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہو اور ناجائز کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہو، اور یہ استعمال کرنے والے کے اپنے استعمال پر ڈپینڈ کرتی ہے، تو اس چیز کے بنانے، خریدنے، بیچنے میں شریعت نے اجازت دی ہے. اور وہ چیز جو صرف کسی ناجائز کام کے لیے استعمال ہوتی ہے اور دوسرا کوئی جائز اس کا مصرف نہیں ہوتا ہے، اس چیز کا بیچنا بھی جائز نہیں، اس چیز کا خریدنا بھی جائز نہیں، اور اس کی میکینکل کرنا بھی جائز نہیں. تو سافٹ ویئر چونکہ اس کا استعمال مختلف ہے، الگ الگ ہے، اس لیے انشورنس کمپنی کا سافٹ ویئر اگر آپ کے پاس آیا تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کو بنا کر کے دے سکتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ ان کا اپنا کام ہے. یعنی یہ سافٹ ویئر کو بنانے والا شخص براہ راست اس گناہ میں ملوث نہیں ہے. بغض کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے، کیا علامات ہوتے ہیں اور اس سے کیسی روحیں حاصل ہو جائے گی؟ بہت اچھا اچھا سوال ہے. کسی انسان سے ہم کو تکلیف پہنچی اور اس تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس سے انتقام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. انتقام کس طرح سے آدمی لیتا ہے؟ یا تو زبان سے برا بھلا کہے گا، یا احتجاج کرے گا، یا مارنے اٹھے گا. یعنی کوئی بھی آدمی یہاں سے جو یہ ہم نے انتقام لے لیا، ایک شخص نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، یا تو ہم نے گالی دی یا برا بھلا کہا یا احتجاج کیا یا ہم نے چیخا یا اس کے سامنے چیخ ماری یا اس کو تھپڑ مارا یا اس کے خلاف کہیں شکایت ہوئی، یہ تمام انتقام کی شکلیں ہیں. ہم کسی وجہ سے یہ انتقام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اب انتقام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اس کی نفرت ہم نے اپنے دل میں بٹھائی. یہ جو نفرت ہم نے دل میں بٹھائی، اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ جو ہی وہ نظر آ جائے گا تو مجھے وہ پرانا منظر یاد آئے گا، اور پرانا منظر یاد آنے کے بعد پھر میرے دل میں نفرت کے جذبات ابلیں گے، اور اس بعد سامنے جا کر کے یا تو میں اس کو بات چیت نہیں کروں گا یا سامنے جا کر دکھاؤں گا السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہت اچھے ہیں صاحب. تو ظاہر کے اعتبار سے بہت خوش دلی سے ملے، لیکن اندر چھپا کر کے رکھا، اس سے نفرت. اس کے بعد پھر کہیں اگر اس آدمی کو نقصان ہو جائے تو مجھے فوراً خوشی محسوس ہوگی. یہ خوشی کیوں محسوس ہوئی؟ وہ جو اندر دل میں چھپی ہوئی تھی اس کی نفرت، اس چھپی ہوئی نفرت نے فوراً اس نقصان کے واقعے کو خوشی بنا دیا. تو میں دلوں ایسا ہو سکتا ہے کہ سامنے جب وہ مل جائے گا تو لفظوں میں کہوں گا جناب آپ کو تو حادثہ پیش آ گیا، بڑا غم ہوا، بڑا افسوس ہوا، اور میں تو بالکل آنے والا تھا، اور اندر اندر خوشی محسوس ہو رہی ہے. یہ جو اندر اندر کی خوشی ہے اس کا نام ہے بغض. یہ بالکل چھپی ہوئی چیز ہے. اسی کو اردو زبان میں کہتے ہیں کینا. حدیث میں یا عربی زبان میں اس کے لیے لفظ کبھی استعمال کیا جاتا ہے حقد. تو حقد اور بغض قریب قریب دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں. جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اور اللہ بچائے، اور یہ بڑی خطرناک مصیبت ہے، یہ نکلتی نہیں ہے دل سے، بلکہ جب جب وہ سر میں آتا ہے تب تک آدمی دو رویات اختیار کرتا ہے، یا تو اسے کٹ جائے گا تو بات چیت بند ہوگی، تو دوسرا گناہ ہوا، اور اگر وہ دور سے ہٹا نہیں، اس سے ملتا رہا، تو دو رویہ، اندر کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے. اور یہ اندر کچھ اور، ظاہر کچھ اور، یہ منافقین کی صفت اسلام نے بیان کی ہے کہ اندر تمہارے کچھ اور ہے ظاہر. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ ظاہر میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور اندر میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یہ وہی ہے، یہ بغض چھپا رہتا ہے اور ظاہر میں کچھ اور کراتا رہتا ہے، حتیٰ کہ دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں چھپا ہوا دونوں کے اندر ہے بغض، نفرت، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش. اور تکلیف پہنچانے میں بھی آدمی کبھی کبھی ہمارا پتہ نہیں چلنا چاہیے، مگر ایسا ہو، یہ جو پتہ نہیں چلنا چاہیے، گویا ظاہری طور پر میرے تعلقات، جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کے روحانیات کے مصلحین نے جو مختلف علاج تجویز کیے ہیں ان میں سے ایک علاج، اس کے بعد جا کر کے اس سے یہ کہنا ہے کہ میرے دل میں تمہاری نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور اس نفرت کی وجہ سے میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرے دل میں تمہارے خلاف نفرت کیوں پیدا ہو گئی. اس کمل کو اگر کر جائیں گے اس کے بعد دل سے نفرت کو نکل جائے گی، مگر یہ آسان نہیں ہے، یہ ہے بہت کڑوا. اور اگر یہ قدم اٹھا لیا ہم نے تو اس کے بعد پھر وہ نفرت کو نکل جائے گی. چنانچہ اس کہنے کے بعد ایک تو آپ اس کی نظر میں پسندیدہ بن جائیں گے، اور اگلی کسی ملاقات میں جو ہے آمنا سامنا ہو جائے گا تو بڑی پرتکار محبت کے ساتھ ملیں گے، اور اپنے دل کو کہیں گے وہ تو نکال چکا ہوں میں. سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے، لیکن ہے یہ کڑوا. اور اگر آدمی نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تو اس کے بعد آدمی اس سے بچ جائے گا، آگے یہ چیز دل میں نہیں رہے گی، اور اس کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جائے گی. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ، بیٹھ کر کے غور کرنا ہے، اور اس غور کرنے میں کیا کہنا، اس نے میرے متعلق ایک غلطی کی جس کی بنا پر میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، غصہ پیدا ہو گیا، اور یہ میں غصے کا اظہار کر بھی نہیں پا رہا ہوں، اور اس لیے میں نے غصہ اپنے دل میں چھپائے رکھا.